اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج چار محرم کی جس مجلس سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو اس میں عنوان کے لحاظ سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مجالس کے مجمع میں اتنا زیادہ ویریشن ہوتا ہے کہ تقریباً کسی علمی اور دقیق گفتگو کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر ہم زیادہ علمی گہرائیوں کی طرف جانے کی یا متوجہ کرانے کی کوشش کریں تو اچھا خاصا مجمع, اور ظاہر ہے کہ یہ لفظ کہنا, جملہ کہنا انفارچونیٹ ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے مومنین کے مجمع میں, لیکن پریکٹیکل ریالٹی یہی ہے کہ اچھا خاصا مجمع آپ کے موضوع سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ایسی, یعنی کہ ان آیتوں کا انتخاب کیا جائے کہ جن کی بنا پر گفتگو کا جو بنیادی متن ہے, کانٹیکسٹ ہے, وہ سادہ رہے, لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں کہ وہ حضرات کے جو گہرائی میں جانا چاہتے ہیں, سوچنا چاہتے ہیں, دقت کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے پوائنٹرز اور انڈیکیٹرز مل جائیں. بات شروع کرنے سے پہلے جو ایک دو جملے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور جو حقیقتاً یعنی کہ ہم سب کے لیے, چاہے کوئی مجلس سے یا درس سے خطاب کرے یا اس میں شرکت کرے سامع کی حیثیت سے, سننے والے کی حیثیت سے, دو تین باتیں بہت دقت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ پیش نظر رہنا چاہیے. دیٹ مسٹ بی ان یور فوکس. جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہے مجلس کے نام پر, بالخصوص محرم کے دنوں میں, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وائی وی ارینج دس کانگریگیشن, ہم اس اجتماع کو کیوں قائم کرتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو بغیر نیت کے انجام دیں تو وہ ایکٹیویٹی بذات خود بیکار ہی اور یوز لیس ہی ثابت ہوتی ہے, کہ ایک جگہ بس آئیں اور چلے جائیں اور رخصت ہو جائیں. جس چیز کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ آپ اپنے دماغ میں بار 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 بار, جب بھی کسی فرش عزا پر آپ بیٹھیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں ہمیشہ دہرائیں کہ ان مجالس کے منعقد کرنے کا بنیادی مقصد حقیقت دین کو اجاگر کرنا ہے. حقیقت دین, ٹھیک ہے. اب حقیقت دین کیا ہے؟ انہیں دو تین لفظوں میں میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت کر دی جائے, کہ کیا فوراً ایک نقطہ اعتراض یہاں پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا خدا نخواستہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ حقیقت دین سے بے خبر ہوتے ہیں یا حقیقت دین سے دور ہوتے ہیں؟ اس قسم کا کوئی کلیم نہ کیا جا سکتا ہے نہ مناسب ہے. لیکن ہر بات کے کچھ بیسک پیرامیٹرز اور پرنسپلز ہوتے ہیں. ان پیرامیٹرز پر آپ اپنے آپ کو, اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو, اپنے نظریات کو, اپنے اعمال کو پرکھیں, رکھیں, اور ہم سب خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم اس میں کس مقام پہ پائے جاتے ہیں. نہ کسی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو کسی پر لیبلنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو حقیقت دین جو ہے وہ کسی بھی کسٹمز یا ریچولز یا ٹریڈیشنز کا نام نہیں ہے. یعنی دین کی حقیقت اس بات میں منحصر نہیں ہے کہ میں فلاں مخصوص کام کر لوں, میں فلاں ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاؤں, میں فلاں قسم کے جو ہیں ایک ہمارے آبا و اجداد سے صدیوں سے جو چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں ان رولز کو یا ان طریقوں کو فالو کر لوں. حقیقت دین ان میں سے کسی چیز کا بھی نام نہیں ہے. حقیقت دین جو ہے وہ زندگی کی حقیقت ہے, اور زندگی کی حقیقت میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ ہر انسان اس زندگی میں مسافر ہے. ٹھیک ہے, اس دین اور زندگی ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کراتی ہے اور بار 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 جو چیز ریکرنگ ہے, ہر انسان اس زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے, نہ کہ قائم کی حیثیت سے, نہ کہ ریزیڈنٹ ہے. جس ورلڈ میں, جس دنیا میں ہم پائے جاتے ہیں, اس میں ہم بطور ریزیڈنٹ نہیں ہیں, ایک مسافر کی, انہیں کہ جلدی سے ہمیں یہاں سے گزر جانا ہے, ایک اور راہ کی طرف جانا ہے. دوسرا جو یہاں پہ اہم ترین نقطہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو کیا جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی بینیفٹ اور لاس بھی ہے, کوئی فائدہ نقصان بھی ہے, کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے ہمیں, کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے, کوئی اچھی چیز بھی مل سکتی ہے. تو حقیقت دین, اور دین ہم کو اس بات سے آگاہ کراتا ہے, روشناس کراتا ہے. اور یہاں پر جو بات ہے یعنی کہ جو مجھے جس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کرتا ہوں بار بار, وہ یہ کہ دین ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ ہم ایک ایسے جرنی میں ہیں کہ جو انتہائی ڈینجرس ہے, فل آف ہیزرڈز ہے. یعنی بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان ایک ایسے جنگل میں سے, فارسٹ میں سے گزر رہا ہو کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہو کہ دائیں بائیں چور ہیں, ڈاکو ہیں, خطرناک جنگلی جانور ہیں, درندے ہیں, اگلے قدم پر کوئی گڑھا ہے کہ جس میں میں کھائی ہے, جس میں گر جاؤں گا. لٹرلی ہماری زندگی کا سفر ایسا ہی ہے. اور کتنے کتنے افراد ہیں کہ جو کس کس قسم کے درندوں کا شکار ہو چکے ہیں, اور یہ بات ان کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب وہ اس دنیا سے نکلنے والے ہوں گے. یہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس کی طرف دین نے, پیغمبر نے ہم کو بار بار, تمام انبیاء کی, آئمہ علیہ السلام کی محنت, ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, اس بات پر کبھی غور کریں کہ اس قدر اذیت اپنے اوپر لینا کس وجہ سے تھا کہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرائیں, روشناس کرائیں کہ تمہاری زندگی میں یہ مسائل ہیں. اور اگر بنو امیہ جیسے افراد دین کی حقیقت کو بدل کر اس کو ایک شیطانی رنگ دینا چاہتے ہیں, تو ان داغ دھبوں کو اہل بیت علیہ السلام اپنے خون سے دھو کر صاف کرتے ہیں. اگر ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ رہے اپنے دین اور اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر, تو پھر سب کا سب کیا ہے, یہ ریچولز ہیں, کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں. اور جس کی طرف سے علماء نے بار بار ایک بات متوجہ کرائی ہے کہ شیطان انسان کو اس طریقے سے نہیں شکار کرتا کہ اسے پتہ چلے, کہ بہت عجیب پہلو ہے اس زندگی کا. شیطان انسان کو اس طریقے سے شکار نہیں کرتا کہ جیسے نا کہ آپ کسی کو باندھ کے ڈال دیں, اس کو اذیت تکلیف میں رکھ دیں, تو تکلیف اسے احساس دلا دیتی ہے کہ میں قیدی ہوں. نہیں, لیکن اس تکلیف کو اور اذیت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. وہ کرنا کیا پڑے گا کہ ہمیں ان اقدار سے, ان ویلیوز سے اپنے آپ کو نزدیک کرنا ہوگا جو ویلیوز اللہ کے نمائندوں اور حجت نے ہم کو تعلیم دی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کتاب خدا, سب سے پہلی چیز وحی الہی. اور آپ اس کو دیکھیں, آئمہ علیہ السلام کے جملے دیکھیں, خود قرآن دیکھیں, پیغمبر اکرم کے جملے دیکھیں. امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ جب فتنے تم پر اندھیری رات کی طرح چھا جائیں, فعلیکم بالقرآن, تم پر لازم ہے, تم پر واجب ہے کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ حبل اللہ المتین ہے جو اس سے وابستہ ہوا, جس نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا, اپنا رہنما بنایا, قرآن کا نور اسے زندگی کے اندھیروں میں سے بحفاظت نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچا دے گا. اس معاملے میں, اس مسئلے میں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی بلیم گیم ہے, نہ کسی کو کوئی سرٹیفکیٹس جاری کرنے, لیکن یہ ایک بنیادی اصول ہے. ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے ہم کتاب الہی پیغام وحی سے کتنا قریب ہیں, کتنا سمجھ رہے ہیں. اور قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک آیت ادھر سے اٹھائی, ایک آیت ادھر سے اٹھائی, اس پر اپنے پورے مطلب, اپنی من پسند کی باتوں کو پیسٹ کیا اور ایک کہانی بنا کے سنا دی. اس کو نہیں کہتے ہیں قرآن سے استفادہ کرنا. قرآن سے, اہل بیت سے استفادہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جتنا کچھ آپ کے کنسیپٹس ہیں ان سب کو سائڈ میں کیجیے. جتنا کچھ آپ خود سمجھتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہے, اس تمام صحیح و غلط کو ایک کنارے پہ رکھیے اور ایک بچے کے طریقے سے قرآن اور اہل بیت کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیجیے کہ وہاں سے کیا سکھایا جاتا ہے, وہاں سے کیا تعلیم دیا جاتا ہے, اس کا پیغام کیا ہے. نہ کہ قرآن کو لیں اور اس پر اپنی تمام من پسند باتوں کو کا لباس پہنائیں اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ پیغام قرآن ہے. یہ بدترین خیانت ہے, یہ بدترین خیانت ہے جو جس کے لیے خدا نے بنی اسرائیل کی بے انتہا مذمت کی ہے. خود کلام مجید میں کہ بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے شروع سے ہزاروں سال تک یہی کام کیا کہ کلام الہی پیغام خداوندی کو اپنی مرضی کے مطابق جو ظاہر کرنا ہے, جو اپنے پسند آ رہا ہے وہ آیتیں سنا دی, اور وہ بھی ایسے نہیں سنائیں کہ پیغام خدا ہی ہے, اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ٹوسٹ کیا. اب اس میں دیکھیں پرابلم کہاں پہ آتی ہے. پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ مجھ جیسے افراد کے جو بظاہر عوام ہیں, یعنی عوام کے سینس میں ہیں کہ ہم حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں یا ہم کوئی ان علوم کے ماہر نہیں ہیں کہ جنہیں آپ دینی یا قرآنی علوم کہتے ہیں, ہم لوگوں نے اپنے آپ کے لیے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے گویا کہ وی آر prepared to be made fools. بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دین کے نام پر قرآن کے حوالے سے جو بھی جو کچھ سنا کے بتا کے چلا جائے گا سب واہ واہ ہے. اور ان فیکٹ واہ واہ بھی کچھ نہیں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے اپنی زندگیوں میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ, اب یہاں پر یہ ایک تلخ جملہ ہے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن ممبر از آل اباؤٹ سینگ دا ٹروتھ. ممبر جو ہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھ کر اس اپنے اس منصب اور اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر کہ مجھے جتنے بھی افراد سن رہے ہیں, میں ایک بات یہ کہوں کہ آپ اگر مثال کے طور پر ایک فلاں عمل انجام دے دیں گے یا فلاں ریچول یا کسٹم کو آپ ایڈاپٹ کر لیں گے, آپ کی جنت پکی ہے. آپ مجھے ایمانداری اور دیانتداری سے یہ بات بتائیں, کیا اس کا آٹومیٹک کنسیکوینس یہ نہیں ہے کہ دین کا پورا نظام اس کو لپیٹ کر ایک سائڈ میں کر دیا گیا؟ کیا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے اس قسم کی بات کرنے کا کہ انبیاء نے اتنی زحمتیں اٹھائیں, آئمہ نے قربانیاں دیں, جیسے کہ آغا خمینی اور علماء ایک بات یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام, بڑا ایک تلخ جملہ ہے آغا خمینی کا, کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نماز کی حالت میں, امام سجاد علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, یہ جملے باقاعدہ روایتوں میں موجود ہیں ان ائمہ علیہ السلام کے نام سے, کہ جب پیغمبر اکرم کہ جب وقت نماز آتا تھا تو پیغمبر اکرم انہیں آپ ازواج بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ گویا ہم کو پہچانتے نہیں ہیں. امام سجاد اور امام حسن علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. تو آغا خمینی کہتے ہیں کہ کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ ولو والین کی ذات کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر دیں؟ ہمارے لیے تو نماز میں یہی پرابلمز ہیں نا کہ وضو میں اتنے ہاتھ دھلنے سے رہ گیا، یا ولو والین کی ذات ہم صحیح پروناؤنس نہیں کر پائے، یا تھوڑی سی قرات آگے پیچھے ہو گئی. نماز میں اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہے ہماری کہ قلب حاضر ہے کہ نہیں، خدا کی بارگاہ میں دل و دماغ موجود ہے یا نہیں؟ یعنی یہ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دین کا ایک پورا نظام ہے، دین ایک راہ پر انسان کو چلاتا ہے، اور وہ راہ کون سی ہے کہ جو ہمیں زندگی میں موجود تمام خطرات سے بحفاظت وتھ سیفٹی نکال کے اور ایک نجات کے مقام تک پہنچا دے، جس کو ہم کہتے ہیں جنت. تو اس دین کے نظام میں اگر ہم نہیں آئیں گے، اور دین کے نظام کے لیے نمبر ون قرآن، فعلیکم بالقرآن، جس نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا، جس نے کتاب خدا کو وحی الہی کو اگنور کر دیا، اس کے لیے کوئی حقیقت دین نہیں ہے. وہ کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، جس کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ وحی پیغام خداوندی کیا ہے. کیونکہ اس بات کو رب العالمین نے بالکل کلیئر ورڈز میں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی آیتیں، فمن تبع ہدایا، فمن تبع، حضرت آدم کے زمین پر بھیجتے وقت یہ آیت ہے، اس وقت کی آیت، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری نہ کہ ہدایت کی، اس ڈفرینس کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہدایت کی اتباع کرے گا، کیونکہ ہدایت کے نام پہ تو ہر ایک اپنی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا، فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، اس کے لیے نہ گمراہی ہے نہ شقاوت ہے. یہ اصول ہے، ڈے ون سے یہی اصول ہے. حضرت آدم کی کو زمین پر بھیجتے وقت کی جو آیت ہے، اس وقت خدا نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہر ہدایت کا پرچار کرنے والے یا ہر ہدایت کے بیچنے والے کے پاس جاؤ گے، ہدایت نہیں ملے گی. واٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو تم کو کسی ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، وہ خدا کی طرف سے بلا رہا ہے، یہ اپنی بات کر رہا ہے. اور یہ آپ کب ڈٹرمن کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں آپ کو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں؟ جب آپ خود ایک بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ اور شعور پیدا کریں گے خود. اس لیے آپ سب پر واجب ہے کہ کلام الہی اور کلام معصوم کے حوالے سے ایک بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ پر آئیں، ورنہ آپ سب پر خدا کی حجت قائم ہوگی. آپ یہ بات کہہ کے آخرت میں قبر میں نہیں بچ سکیں گے کہ ہمیں قرآن نہیں پتا تھا، ہمیں صحیفہ سجادیہ نہیں معلوم تھی، ہمیں نہج البلاغہ کی کوئی خبر نہیں تھی، ہم ائمہ علیہ السلام کی، آپ نہیں بچ سکیں گے. ہر شخص کی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اگر مسلمان اور مؤمن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس معیار پر لے جائے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، سمجھ سکے کہ یہ کلام خدا ہے، یہ پیغام خدا ہے، یہ من جانب خدا ہے یہ بات، یا کسی اور طرف سے آ رہی ہے، یہ ہدایت الہی ہے یا کسی اور طرف سے. کہ یہ میرا پیغام آپ سب کے لیے، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں. بات انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ خدا مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ سب کو بھی. ایک صلوات محمد و علیہ، جن آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا بات کرنے کے لیے سونے کا، وہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی، اور وہ کون سی وحی ہے؟ سورۃ العلق، سورۃ العلق، جس کا قرآن کریم میں نمبر ہے 96. اور قرآن کریم کے حوالے سے، یعنی کہ ظاہراً ترتیب کے حوالے سے، بڑے ایک عجیب بات ہے کہ جتنی بھی سورتیں پہلے اتری ہیں پیغمبر اکرم پر، کرونولوجیکل ٹائملی آرڈر میں جو سورتیں پہلے آئی ہیں، وہ ہمارے سامنے جو ترتیب دیا ہوا قرآن ہے اس کے آخر میں ہے. یعنی سورۃ العلق سب سے پہلی سورت ہے، اس کا نمبر 96 ہے آؤٹ آف 114. اس کے بعد سورہ مزمل اور مدثر ہیں، جس کا نمبر 73 اور 74 ہے، اور چوتھے نمبر پر کہی جاتی ہے سورہ نون والقلم، جس کا نمبر 68 ہے. تو بہرحال پہلی وحی اور اس کا پہلا ورڈ، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذرا سا ٹرانسلیشن کر دوں ود اے بٹ آف ایکسپلینیشن، اور کچھ مطالب انشاءاللہ آپ لوگ جذب کر لیں، اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کے قلوب کو اس کے لیے آمادہ کرے انشاءاللہ. پہلا حرف جو پیغام خدا کا، اور یہ قرآن کون سا پیغام ہے، کون سا پیغام ہے؟ دیٹ ہیز ٹو ریمین ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے، قرآن توریت کی طرح نہیں ہے، قرآن انجیل کی طرح، زبور کی طرح نہیں ہے، جو ایک محدود مدت کے لیے جو کتابیں اتاری گئیں، اس سے باقی رہنا ہے، قائم رہنا ہے. ایون امام زمان علیہ السلام بھی جب ظہور فرمائیں گے تو اس ظہور کے ساتھ کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، بلکہ قرآن کو جس طریقے سے ظالمین نے آبسکیور کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، اس کے معارف و مطالب کو توڑ مروڑ دیا ہے، امام زمان علیہ السلام آ کے قرآن کے حقیقی معنی کو معاشرے میں نافذ کریں گے. یہ نہیں کہ قرآن کی جگہ کچھ اور آ جائے گا. اس کلام کا جو پہلا حرف ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم سے کہا جائے، سوچیں آپ پہلا حرف کیا ہونا چاہیے، ہم کہیں گے پہلا حرف یہ ہونا چاہیے کہ خدا کو کہنا چاہیے کہ تم سب نیک بن جاؤ، تم سب عبادت کرو، تم سب بہت سارے اچھے اعمال انجام دیا کرو. لیکن اتنا عجیب ہے کہ پہلا ورڈ ہے اقرا. وحی الہی کا پہلا ورڈ ہے اقرا. اقرا کے کیا معنی؟ اقرا یعنی امر ہے، حکم، آرڈر ہے. ٹھیک ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے کہ کرو، ہر حال میں کرو. ریکمنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ کرو، لیکن اتنا بھی اختیار رکھتے ہو کہ نہ کرو. اقرا کا مطلب ریکمنڈیشن اور سجیشن نہیں ہے، آرڈر ہے، امر ہے، خداوندی ہے. اقرا پڑھ. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے اپنے بندوں کے لیے. سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھنے والے بنیں. ابھی میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اس پڑھنے والے کا، یہ اس پڑھائی کا اسکوپ کیا ہے. لیکن پہلا امر ہے، پہلا حرف امر ہے، حکم ہے، اقرا پڑھ. اچھا، اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں پڑھ رہے ہیں. آج کل کی دنیا تو ہی پڑھائی لکھائی کی دنیا، بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں اور لوگ ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں. لیکن اس کے آگے خدا نے ایک شرط لگائی، کیسے پڑھو؟ ایسے نہیں جیسے تمہارا دل چاہے. کیسے پڑھو؟ بسم رب پڑھ، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور یہاں پر بھی آغا خمینی کا ایک جملہ ہے اسی آیت کے حوالے سے، بہت عجیب جملہ ہے وہ، کہ اگر کوئی علم دین بھی بغیر اسم رب کے پڑھے تو وہ بھی شرک ہے. علم دین پڑھنا، اصطلاحات رٹنا دین نہیں ہوتا. اسم رب اور با کا جو حرف ہے, حرف ہے اونلی اے لیٹر. لیکن عربی زبان میں با کے میننگ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ایک ایگزامپل کے جس میں شاید ہمارے بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک پریپوزیشن ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں, اور میں یہ کہتا ہوں آئی ایم رائٹنگ ود اے پین, آئی ایم رائٹنگ ود اے پین, یہاں پر یہ جو پریپوزیشن ود ہے یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر لکھنا ہے تو قلم ہاتھ میں لینا پڑے گا, اور جب تک آپ کو ایکٹ آف رائٹنگ پرفارم کرنا ہے تو قلم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا. یعنی نہ آپ قلم ہاتھ میں اٹھائے بغیر لکھ سکتے ہیں, نہ قلم ہاتھ سے چھوڑ کر لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو با ہے, یہ جو با کا ورڈ ہے کہ ساتھ, اس کو اس ود سے سمجھیے. یعنی کہ جب بھی پڑھو, جہاں بھی پڑھو, جو بھی پڑھو, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو, چاہے گھر میں کوئی کتاب ہو, اور اس میں اس کا جو کنٹریری جو لاجک ہے وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کتاب خدا پڑھتے ہیں لیکن اس میں رب کے ساتھ نہیں پڑھتے, کلام معصوم پڑھتے ہیں لیکن با اس میں رب نہیں پڑھتے. کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اس میں سے وہ نکالیں گے جس سے میرا مفاد پورا ہو. تو اقرا, آپ دیکھ رہے ہیں پہلا, پہلی ابھی ایک آیت, یہ پہلی آیت اقرا, ابھی آیت پوری بھی نہیں ہوئی ہے, یہ ہے پہلی ریکمنڈیشن کہ میں آپ کو جو کہہ رہا تھا نا حقیقت دین. اب آپ سوچیں حقیقت دین کیا ہے؟ خدا کو اس بات میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. خدا کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے, دین کو اس بات میں کوئی دلچسپی ہے؟ تو سب کچھ ہم نے اپنی طرف سے سوچ لیا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور وہاں میرے لیے پائل اپ ہو رہے ہیں جنت میں ساری چیز, تو ہم نے سوچ لیا ہے. خدا نے کب کہی ہے ایسی کوئی بات؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, کس کے اسم سے؟ جو تیرا رب ہے. یہ تیرا بھی جو ہے نا یہ بڑا بہت اہم ہے, رب کا. اور یہ بات آپ غور کیجئے کہ جب ہم نماز میں رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سبحان رب العظیم, کہ تمام تعریفیں اللہ رب کے لیے ہیں جو عظیم ہے. آپ یہ نہیں کہتے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. کیا فرق ہے اس میں؟ رب العظیم اور ربی ال, یہ جو یا لگ رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تمام تعریف میرے رب کے لیے ہیں جو عظیم ہے. تمام تعریف رب کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کہیں تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں, ایک غیریت ہے اس میں, ایک فاصلہ ہے, ایک دوگانگی ہے. لیکن جب ہم نماز میں رکوع میں جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی, پھر صفت بیان کرتے ہیں. یعنی جب رب ہے جی, میں بات کرتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ آواز پہنچے گی, کہ جب آپ رب کا ذکر کرتے ہیں تو رب میں, اور یہ یعنی اس پہلو کو ہمارے علماء نے, بزرگ علماء نے اس قسم کے جو بیانات ہیں قرآن کریم کے, ان بیانات کی روشنی میں ایک بڑی عجیب, یعنی معرفت قرآن کے حوالے سے بھی ایک جملہ عرض کر دوں, ایک بڑا عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ بات کہی, علامہ طباطبائی نے یہ بات کہی کہ قرآن کیا ہے, قرآن کیا ہے؟ ظاہر زیادہ تر افراد یہ کہیں گے قرآن کتاب ہے. اگر کوئی قرآن کتاب ہے تو کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے, اس کا کوئی منشا ہوتا ہے, کسی چیز کی طرف ایک ٹاپک ہوتا ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ زیادہ تر افراد یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے. ایک حد تک یہ بات صحیح ہے, لیکن میں علماء کے جملے آپ کی خدمت میں نقل کروں. کہتے ہیں قرآن نہ فلسفہ ہے نہ کلام ہے نہ حکمت ہے نہ فقہ ہے, قرآن از اول تا آخر نور ہے. نور کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ فلسفے اور کلام اور حکمت کی بات کرتے ہیں تو فلسفہ اور کلام آپ کے ایک معنی کو آپ کے دماغ کے سامنے روشن کرتا ہے. نور وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پورے وجود کو حقیقت کے اعتبار سے روشن کر دے. ایک معنی نہیں سمجھاتا قرآن آپ کو, آپ کے پورے وجود کو ایلومینیٹ کر دیتا ہے ان دا پرسپیکٹو آف ریالٹی. تو قرآن نور ہے, اور اس نور کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ قرآن یہ نہیں سمجھا رہا کہ رب کون ہے اور رب پہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہو رہی ہے, بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس رب کو پہچانو کہ جو کبھی بھی تم سے دور نہیں ہے, اور جب اسے پکارو تو یہ نہیں کہو کہ رب, بلکہ ہمیشہ پکارو کہ میرا رب. جب بھی رب کا نام لو تو اس اپنائیت کا کی کیفیت میں لو, اس محبت کی حالت میں رب, کہ یہ نہیں کہو سبحان رب العظیم سبحان رب العلی سبحان ربی العلی. تو کس کے اسم کے ساتھ پڑھو؟ با کے معنی آپ نے سمجھ لیے, اسم رب کا, نہ کہ اسم رب, رب کا جو تیرا رب ہے. اور تیرا رب کون ہے؟ الذی خلق, جس نے تجھ کو خلق کیا, جس نے تجھ کو پیدا کیا. میں تھوڑا سا اور آگے آتا ہوں کہ جو بات تھوڑا میں تفصیل سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تیسری آیت میں اقرا, تھرڈ ورس میں اسی سورہ علق میں اقرا پھر ریپیٹ ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ خدا کیا کرانا چاہ رہا ہے ہم کو, خدا ہم کو کیا کرانا چاہ رہا ہے؟ خدا ہم کو ریڈر بنانا چاہ رہا ہے, نہ کہ سرونٹ. کیسا سرونٹ؟ کہ جو خالی بس کسی نہ کسی عنوان سے ہماری نظر میں عبادت سرویٹیوڈ ہے نا, یہی ترجمہ کرتے ہیں نا آپ عبادت کا. عبادت کا ترجمہ ہماری لغت میں اظہار محبت نہیں ہے. عبادت کو کتنے لوگ خدا سے اظہار محبت سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر یہ سرویٹیوڈ ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نوکر ہیں, اللہ کے غلام ہیں. لیکن عبادت باہر. تو خدا ہمیں کیا ہے؟ اقرا, پھر یہ ورڈ ریپیٹ ہو, اقرا پڑھ, آرڈر. وربک الاکرم, پڑھ. اب کیونکہ ہم تو یہ سوال کریں گے نا کیا پڑھیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں پڑھیے پڑھیے پڑھیے, آرڈر دے رہے ہیں, ہم کو حکم دے رہے ہیں, کیا پڑھیں؟ ایک کلو ہم کو پہلی آیت سے مل رہا ہے, الذی خلق. ایک کلو ہم کو پہلی آیت سے مل رہا ہے, الذی خلق. کیا پڑھیں؟ کتاب خلقت کو پڑھو. یہ پوری کائنات جو میں نے خلق کی ہے, اس کتاب کو خلق کرنے یا اس کتاب کو لکھنے کے بعد میں نے اس کا ایک پڑھنے والا بھی بنایا ہے, اور وہ پڑھنے والا کون ہے؟ وہ ہے انسان. اس کتاب کو جس کو میں نے خلق کیا اپنے ہاتھوں سے لکھا, اس کا پڑھنے والا انسان. کتاب خلقت کو پڑھو, ایک کلو یہاں سے ہمیں کو مل رہا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بات پر غور فرمائیے گا کہ جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں, تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے دو باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ٹاپک کیا ہے, کیا پڑھیں. دوسرا ہوتا ہے کیسے پڑھیں, یعنی ہمارا بیہیویئر کیسا ہو پڑھتے وقت, ہمارا رویہ کیسا ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ جب اسکول اور مدرسہ قائم کرتے ہیں تو آپ اسکول اور مدرسے میں ہمیشہ دو چیزیں بناتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کورس کانٹینٹ, یعنی کیا پڑھیں. دوسری چیز ہوتی ہے کوڈ آف کنڈکٹ, کیسے پڑھیں. اگر آپ ان دونوں چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے آپ کا مدرسہ آپ کا اسکول کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یعنی آپ نے سلیبس بہترین بنا دیا, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے, کوئی وے آف کوئی بیہیویئر نہیں ہے. کیا آپ کہیں جس کا دل چاہے آئے کلاس میں, چلا جائے, اٹھ جائے, بیٹھ جائے, اٹینڈ کرے نہیں کرے, جس لباس میں آ جائے, ایسا ہوتا ہے کہیں بھی؟ یہ یونیفارم, ٹائم ٹیبل, پیریڈ, یہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ ہاؤ ٹو بیہیو. تو اب دوسری دفعہ جب خدا نے کہا اقرا, پہلی دفعہ اقرا کیا پڑھو؟ کتاب خلقت کو پڑھو. دوسری دفعہ اقرا اور اس کے بعد فرمایا وربک الاکرم, اور تیرا رب کون ہے؟ اکرم ہے. اس کی مجھے بس تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے. اکرم, اکرم کا جو بنیادی جو روٹ ورڈ ہے وہ کرم ہے, کاف را اور میم کرم. اکرم اس کا صیغہ مبالغہ ہے, یعنی بہت زیادہ کرم والا, بہت زیادہ کریم. اللہ کون ہے؟ تیرا رب کون ہے جو بہت زیادہ کرم والا ہے؟ ایک سوال یہاں پر ہمارے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ ایک مدرسہ قائم کریں اور اس مدرسے کے باہر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ فلاں ڈاکٹر آف میڈیسن کا مدرسہ ہے, تو اس دروازے پر لگی ہوئی تختی کو دیکھ کر ہی پڑھنے والا کیا سمجھے گا کہ اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میڈیسن. ٹھیک ہے, اگر اسی طریقے سے اگر کسی ڈاکٹر آف لا کی تختی لگی ہو کہ یہ فلاں صاحب کا مدرسہ ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہاں لا کی تعلیم دی جا رہی ہے. خدا نے اپنے مدرسے پر کس نام کی تختی لگائی ہے؟ ربک الاکرم. تو اس مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہوگی آپ کے خیال میں؟ کرامت کی. یہ جو مدرسہ خدا کا ہے کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے پڑھ پڑھ پڑھ, تو موضوع کیا ہے؟ تمام خلقت, تمام خلقت. اور اسی لیے یہ جملہ آیت اللہ جوادی عاملی کا ہے, اور یہ جملہ کہاں پر انہوں نے کہا ہے؟ حوضے میں بیٹھ کر ان طلاب دینیہ کے سامنے کہا ہے. کہ پڑھنے والے دو قسم کے ہیں, ایک وہ لوگ کہ جو خدا نے کیا کہا اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ حوضہ علمیہ میں, اور خدا نے کیا کیا اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دانشگاہ اور یونیورسٹی میں, وہ بھی عین علم الہی ہے. کہ جو وہ افراد, وہ حضرات, وہ انسان جو اس بات میں دقت کر رہے ہیں کہ کائنات کیا ہے, زندگی کیا ہے, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, یہ کس چیز پر دقت ہے؟ خدا نے کیا کیا, یہ پوری کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. تو یہ مدرسہ اس کا موضوع ہے کتاب خلقت. اس مدرسے میں درس کس بات کا دیا جاتا ہے؟ درس کرامت. اب یہ کریم کیا ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. کریم کے جو لفظی معنی ہیں, لغوی معنی ہیں, لٹرل میننگ ہیں, وہ ہیں, کریم کا معنی ہے ٹو بی آنریبل, ٹو بیکم آنریبل, ٹو بیکم ایلیویٹڈ. لیکن ایلیویٹڈ کا مطلب یہ وہ ایلیویشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں پہلی منزل سے چوتھی منزل پہ چلا گیا ہوں, یا میں ایلیویٹر میں بیٹھ کے 20th فلور پہ چلا گیا ہوں تو میں ایلیویٹڈ ہو گیا ہوں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس میں تو ایلیویشن نہیں ہوتی نا, خالی ظاہری ایلیویشن ہے وہ, کہ آپ 37 اور یوریکا ٹاور کے آخری فلور پہ چلے جائیں تو وہ فقط ظاہری ایلیویشن ہے. لیکن یہ جو ایلیویشن ہے جس کی طرف خدا ہم کو دعوت دے رہا ہے, جو دعوت کرامت ہے, یہ انسان کے وجود کا بلند ہونا ہے. کس حوالے سے بلند ہونا ہے؟ یعنی وجود انسانی کا آنریبل ہو جانا. جس جملے کو ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشور میں, کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام, یہ درس کرامت ہے جو در امام حسین سے ملتا ہے. کہ اے خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں وجیہ بنا دے. وجیہ کا مطلب ہے ہم اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہوں, ہمارا چہرہ پر نور ہو جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں. اور یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ اگر امام حسین علیہ السلام کا نام لینے سے نہیں، امام حسین کی راہ پر چلنے سے، اس راہ کو فالو کرنے سے. بالحسین، یہاں بھی با ہے، با کے معنی آپ نے سمجھے نا، کہ با کے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا نہیں اس کو. تو بالحسین اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر سیرت و کردار حسینی کو چھوڑنا نہیں. عند اللہ جب پہنچو گے تو وجی ہو جاؤ گے. درس کرامت، یہ درس کرامت. تو کریم کا اور کرم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹو بیکم آنریبل. انسان اور انسانی وجود آنریبل ہو. خدا کی درس آنر جو ہے یہ دین کا بنیادی ترین درس ہے. لقد کرمنا بنی آدم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو کریم کرامت دے کر پیدا کیا ہے. یعنی کیسے کرامت دے کر پیدا کیا؟ آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، ظاہراً دیندار ہو یا نہ ہو، لیکن جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، کسی کا حق کھا جانے کو برا سمجھتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو حشرات الارض کی طرح نہیں خلق کیا ہے، بلکہ یہ کرامت بلٹ ان ہے بنی آدم کے اندر. سینس آف آنر، سینس آف آنر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں وہ کام نہ کروں جو میرے شایان شان نہ ہو. گھٹیا پن میرے شایان شان نہیں ہے. جھوٹ میرے مجھ سے کمپیٹیبلٹی نہیں رکھتا. کسی کو دھوکہ دینا میرے شایان شان چیز نہیں. یہ آنر، اس کے ساتھ خدا نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ درس کیا ہے؟ خدا کا درس کیا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم، اور اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم. اب یہاں پر بس دو باتیں سمجھ لیجئے اور بس میں اپنی بات ختم کروں. یہ کرامت اور یہ آنر کیسے آتا ہے؟ کیا اس بارے میں کلام الہی اور معصوم ہماری کو رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو قبول کیا کہ اوکے، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ آپ کا درس درس کرامت ہے، آپ کا بنیادی ترین ریکمینڈیشن کیا ہے؟ اقرا، پڑھو اور آگے آؤ. اور جیسا کہ امام علیہ السلام کے ایک جملہ ہے کہ قیامت میں مسلمان کو یا ایک انسان کو کہا جائے گا اقرا و ارقا. اقرا و ارقا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ اور بلند ہو. اب جس نے زندگی میں کچھ پڑھا ہی نہیں، مطلب یہ سب پڑھنا نہیں، اقرا. اور اس کی تفسیر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے درجات آیات قرآنی کے اعداد کے مطابق ہیں. اقرا و ارقا، جتنا قرآن آتا ہے، جتنا کلام الہی آتا ہے، جتنا حقیقت وحی کو جانتا ہے، پڑھتا جاؤ بلند ہوتا جا. تو کلام خداوندی ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے اس کرامت کو حاصل کرنے میں، اس راہ پہ چلنے میں. اگلی آیت بیان فرماتی ہے کہ تیرا رب اکرم تیرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ علم الانسان بالقلم، انسان کو علم عطا کرتا ہے قلم کے ذریعے سے. قلم کے ذریعے سے کیا مطلب ہے؟ کہ آج کل آپ لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ڈی این اے کوڈ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو جینیٹک کوڈ ہے. ٹھیک ہے، ڈی این اے کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو بھی لیونگ آرگنزم ہے، چاہے وہ پلانٹس ہوں یا اینیملز ہوں یا ہیومنز ہوں، ان کی وجود کی انتہائی گہرائیوں میں ایک حقیقت پائی جاتی ہے، اور وہ حقیقت جو ہے وہ ان کی پوری پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے. یہ جینیٹک کوڈ جو ہے، جو انسان کو انسان بناتا ہے اور شیر کو شیر بناتا ہے اور درخت کو درخت بناتا ہے، یہ جینیٹک کوڈ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان پڑھ سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دست قدرت نے اپنے قلم سے لکھا ہے، اور انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس لکھے ہوئے کو پڑھ سکے. تو لکھے ہوئے کو پڑھنا فقط یہ انگریزی اور اردو اور چائنیز اور عربی نہیں ہے، بلکہ قدرت کے ہاتھوں نے اپنے قلم سے اس کائنات میں ہر جگہ ایک مسٹری لکھی ہوئی ہے، اور انسان کے دماغ میں وہ طاقت دی ہے، اس کو انفولڈ کرو، ریڈ. تو ایک طریقہ خدا کے تعلیم دینے کا کیا ہے؟ بالقلم. یہ بالقلم تعلیم ہے. وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ، لیکن خدا کی تعلیم، خدا رب مہربان کی تعلیم یہاں پہ رکتی نہیں ہے. وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. پیغمبر آئے، پیغمبر نے کہا کہ تمہاری زندگی کے آگے ایک اور زندگی ہے. پیغمبر آئے، انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ تمہارے ہر ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، تمہارے ہر عمل کی ایک باطنی صورت ہے، تمہاری ہر نیت کی ایک شکل بن رہی ہے، تم اپنے عمل کے ہاتھوں گروی ہو. دنیا کا کوئی ریسرچ آپ کو اس علم تک لے جا سکتی ہے؟ پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ غیبت اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول خدا نے آپ کے دو ساتھی، دو اصحاب آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کے سامنے کھانے کو کچھ رکھ دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں، ہمارا روزہ ہے. آپ نے فرمایا تمہارا روزہ ہے، تم ابھی تو گوشت کھا کے آ رہے ہو. انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، ہم تو بالکل روزے کی تمام شرائط کو پورا کر رہے ہیں. آپ نے ایک تشت منگوایا اور ان سے کہا کہ اس میں وومٹ، اس میں گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے. وہ خود حیران رہ گئے کہ ہم نے تو روزے سے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. آپ نے کہا کہ تم ابھی یہاں میرے پاس آنے سے پہلے بیٹھ کے فلاں شخص کی غیبت کر رہے تھے، اس کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے کسی کے پیٹ پیچھے. یہ کیا ہے؟ اس کو ہمارے بے نظیر عالم ملا صدرہ کے استاد میر باقر داماد نے اس قسم کے چیزوں کی ایک تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کو اور امام کو خدا کی طرف سے ایک وہ اتھارٹی حاصل ہے ان کے پاس کہ اگر اذن خدا ہو، یعنی اگر اجازت ہو اللہ کی، تو وہ آخرت میں نظر آنے والی چیزوں کو دنیا میں بھی میٹیریلائز کر دیتے ہیں. اس نے گوشت نہیں کھایا تھا، واقعاً نہیں کھایا تھا، لیکن جب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ غیبت کی شکل ایسی ہے، آیت قرآن ہے سورہ حجرات میں، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ افسانہ یا مثال نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو عالم باطن میں موجود ہے اور انتقال کے بعد سامنے آ جائے گی. یہ کون سا علم ہے؟ یہ مالم یعلم ہے، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت میں مالم تکن تعلم کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی ہم نے تم کو وہ علم عطا کیا ہے کہ جس کو تم کچھ بھی کر لو نہیں حاصل کر سکتے تھے، جو تمہاری بشری طاقت کے امکان سے باہر ہے. تو در سے کرامت، کرامت کو حاصل کرنے کا پہلی سیڑھی کیا ہے؟ خدا کے دیے ہوئے علم کے شاگرد بنیے، طلبگار بنیے، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں. جیسے میں نے کہا پری کنسیوڈ تھاٹس، ان سب کو سائڈ میں کیجیے، مکتب الہی کے شاگرد بنیے کہ جو خدا نے بالقلم سکھایا ہے اس کو سیکھیں، اور جو خدا نے بالوحی علم عطا کیا ہے اس کو سیکھیں. اور دوسری بات، اور بس میری بات ختم، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی ایک چیز کا تعلق کرامت کے حاصل کرنے سے، ایک چیز کا تعلق علم سے ہے، معرفت سے ہے، ایک چیز کا تعلق عمل سے ہے. تم اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ باکرامت کون ہے؟ جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. باتقوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارے کہ خدا کی نظروں کے سامنے ہو. سمپل, بالکل سمپل الفاظ میں تقوا کے اگر آپ معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو تقوا کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو, نہیں دیکھ رہا ہو, تنہائی میں ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, لیکن محضر خدا میں ہوں, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں, خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں, خدا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوں. اور یہ کوالٹی انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انسان جیسے تقوی کے نتیجے میں کبھی حرام کام نہیں کرے گا, کبھی غلط بات زبان سے برآمد نہیں ہوگی, کبھی گناہ نہیں کرے گا, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. بلکہ حقیقی متقی وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو غلط کام نہ کرے, حقیقی متقی وہ ہوتا ہے کہ جو غلط بات نہ سوچے, جس کی فکر بھی ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک ہو جائے, صرف ظاہری اعضاء و جوارح سے انجام دیے جانے والے اعمال نہیں, فکر بھی پاک ہو جائے, وہ حقیقی تقوی ہے. تو اب واضح ہو رہی بات آپ کے سامنے کہ حقیقت دین کیا ہے, دعوت دین کیا ہے, دین کے پکار کیا ہے, نبی نے کس طرف بلایا, آئمہ نے کس چیز کے لیے قربانی دی, دین کا نظام کیا ہے. اگر کوئی ایسا جملہ بیان کرے کہ جس سے لوگوں کو یہ ترغیب ملنا شروع ہو جائے کہ نظام دین کو بائی پاس کر کے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں, معاشرے کے اوپر اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص خدا اور پیغمبر کی بارگاہ میں جا کے کیا حساب دے گا, کیسے حساب دے گا, کہ جو کسی مسلمان اور مومن کو یہ باور کرا دے اور ان کے دماغ میں اس قسم کے فطور کو پیدا کرا دے کہ جس نظام کے قیام کے لیے انبیاء کی اس قدر عظیم الشان محنت و قربانیاں ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا خون ہے, جس نظام کے قیام کو, اس نظام کو آپ آرام سے بائی پاس کیجئے, چھوڑیے, اس کی پرواہ سائڈ میں کیجئے اور آپ نجات یافتہ ہیں. معاذ اللہ. تو اس چیز کو یعنی کہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور آیت نمبر 14 جو ہے سورہ علق کی, اس میں بھی تقویٰ کے حوالے سے یہی بات عرض کی گئی کہ علم یعلم بأن اللہ یرا, کہ جب تم علم حاصل کر لو, جب واقعاً عالم ہو جاؤ, تو سب سے پہلے کس بات کے عالم بنو تم؟ ہر وقت خدا کی نظروں کے سامنے ہو. علم یعلم, کیا اس نے اس بات کا علم نہیں حاصل کر لیا؟ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا, کہ بے شک بے شک اللہ دیکھتا ہے. تمہاری ہر چیز, تمہارا ظاہر, باطن, قلب, روح, سر, ہر چیز خدا کی نظروں کے سامنے, اور یہ حقیقی تقویٰ ہے. اور اسی چیز کو جیسے امام حسین علیہ السلام کی طرف اب ہم آتے ہیں, اور جیسا کہ مطلب ہر انسان کے بات کرنے کا ایک انداز اور اسلوب ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یعنی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ سیکھا اور سمجھا اور خدا نے جو کچھ فہم عطا کیا, تو ہمیں جو بات اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کا وجود مبارک ہو, کہ وہاں بھی جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے کہ قرآن نور ہے, اسی طریقے سے اہل بیت بھی, کیونکہ پیغمبر اکرم نے قرآن اور اہل بیت کو ہم پلہ رکھا ہے کہ ثقلین تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی زیادہ سے زیادہ ان کی نورانیت کے حوالے سے کیا جانا چاہیے. اور نورانیت کے معنی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو چیز نور ہوتی ہے وہ انسان کو کوئی مطلب نہیں سمجھاتی, انسان کے وجود کو روشن کر دیتی ہے. نور کا مطلب یہ ہے, نور کا معنی یہ ہے کہ جیسے یہ نور ہے تو یہ نور آپ کے لیے کوئی فلسفہ و کلام کا پیغام نہیں ہے جب آپ اس لائٹ کو آن کرتے ہیں, لیکن اس نور کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ پوری فضا کو آپ کے لیے روشن کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت کا جو نور ہے وہ نور انسان کے وجود میں بلب جلاتا ہے, نہ کہ باہر، کہ انسان کے وجود کو روشن کر دیتا ہے قرآن اور اہل بیت کا نور۔ تو ہمیں یہ بات زیادہ پسند آتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر زیادہ تر اس نورانیت کے حوالے سے کریں۔ اور اگر یہ میرا پرسنل بلیف ہے کہ اگر آپ اس نورانیت کو درک کر کے، دیکھیں آنسو خالی محبت کے نہیں، مصیبت کے نہیں ہوتے، آنسو محبت کے بھی ہوتے ہیں۔ صرف مصیبت پر آنسو بہانا ایک بات ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو اور گریہ مصیبت پر نہیں، محبت پر۔ تو اس محبت کے ساتھ کہ جو معرفت اس میں ملی ہوئی ہے، گندھی ہوئی ہے، وہ ایک آنسو آپ کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، انشاءاللہ بہت قیمتی سرمایہ ہے اور وسیلہ نور ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اسی حوالے سے، جو میں نے آپ سے بات کی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام عالی مقام کے ایک جملے سے ہی اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ دعائے رفع میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، عمیت عین، عمیت عین لا تراک علیہا رقیبہ، عمیت عین، اندھی ہے وہ آنکھ، اندھی ہے وہ آنکھ، لا تراک جو تجھے نہیں دیکھتی، علیہا رقیبہ اپنے اوپر نگراں۔ یعنی یہ پورا درس کرامت اور تقویٰ جو ہے نا، یہ سمٹ کے امام حسین علیہ السلام کے اس ایک جملے میں اس کا نچوڑ ایسنس آ جاتا ہے۔ عمیت عین، وہ آنکھ اندھی ہے، یعنی ہم اپنے سمجھ رہے ہیں کہ میں آسمان دیکھ رہا ہوں، زمین دیکھ رہا ہوں، شجر حجر دیکھ رہا ہوں، میں بینا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی لاجک کیا ہے؟ وہ آنکھ اندھی ہے، صرف وہ آنکھ بینا ہے جو اپنے اوپر خدا کو نگراں دیکھتی ہے، جو اپنے اوپر خدا کو نگراں پاتی ہے، وہ آنکھ بینا ہے، باقی تمام آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے وہ نابینا ہے۔ اور جب جناب سید الشہداء علیہ السلام نے جب قیام فرمایا ہے، تو اس قیام میں بھی آپ نے اسی بات کو بالکل ابتدا سے اس بات کو روشن فرمایا، اس امر کو، کہ ہمارا جو قیام ہے یا ہمارا نکلنا ہے، اس میں نہ سلطنت کی کوئی کنسیڈریشن ہے، نہ سلطنت کا مطلب یہ کہ ہم یزید کی حکومت پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، بنو امیہ کی حکومت پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی کنسیڈریشن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں میں اپنی وقت کو بڑھائیں یا جا کر کسی حکومت پر قبضہ کریں۔ یہ ایک جملہ، تھوڑا سا جملہ ہے، معترضہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، ابھی اس کی وضاحت میں نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا جو نیت ہے وہ کوئی حکومت ہو، سلطنت ہو، جاہو طلب، یہ سب نہیں ہے۔ ہم فقط اور فقط کس کام کے لیے نکل رہے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی از منکر۔ اور امر بالمعروف اور نہی از منکر کی بنیاد پر ہی حکومت اسلامی کی بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام جس حکومت کے قیام کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہ حکومت اسلامی ہے، نہ کہ وہ حکومت کے جو بنو امیہ لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ حکومت فسق ہے، فجور ہے، فساد ہے، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جو حکومت الہیہ ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس حکومت کی بنیاد کس پر ہے؟ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے۔ یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا، لیکن جہاں سے مصائب شروع ہوتے ہیں، وہ مصائب کیا ہیں؟ کہ آپ نے اس بات کو بھی شروع سے ہی بالکل واضح فرما دیا کہ اگرچہ کہ میں ظاہری طور سے یہ اقدام کر رہا ہوں کہ بنو امیہ کی حکومت ختم کروں، لیکن علم الہی سے مجھے یہ اس بات کا علم ہے کہ میرے اس قیام کا نتیجہ شہادت پر ہے۔ اور یہ خدا کی مرضی اور منشا ہے کہ اس شہادت کو وہ سورس قرار دے کہ جس کے ذریعے سے تا قیام قیامت تک انسانوں کے دلوں میں حریت، آزادی، شعور الہ، معرفت حق، اس قسم کی شمعیں روشن ہوتی رہیں، اور جس کا ایک ثمر ہمارے سامنے انقلاب اسلامی کی شکل میں موجود ہے. اور آغا خمینی نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کربلا سے، سب امام حسین کا صدقہ ہے. یہ خدا کی مشیت ہے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، اور جناب مسلم مدینہ سے، مکے سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس وقت مکے میں تھے، مکے سے باہر تشریف لاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شکاری ہے کہ جس نے ایک کسی بھی حیوان کو شکار کیا ہے، اس کو شکار کر کے لے جا رہا ہے. ان کو یہ، حالانکہ یہ ایک نارمل سا ایک منظر ہے، لیکن انہیں یہ بہت عجیب سا لگا، انہیں یہ منظر دیکھ کے بہت عجیب سا لگا جناب مسلم کو. وہ پلٹ کے واپس آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور پوچھا کہ یبن رسول اللہ، میں نے ابھی آپ کے حکم کے مطابق کوفے کی طرف میں نے اپنا رخ کیا تھا، عازم سفر ہوا تھا، اور میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، مجھے اس میں کوئی پیغام محسوس ہو رہا ہے اپنے لیے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہاں، مطلب یہی ہے، مطلب یہی ہے، یعنی کہ میں تم کو جس چیز کے لیے بھیج رہا ہوں اس کا، جیسے امام حسین علیہ السلام کے بعد کے جو جملے ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ کربلا اور نوامیس کے درمیان میرے جسم کو بھیڑیے اور درندے نوچ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ مطلب یہی ہے، یہی ہے انجام کار، یہی ہے. تو جناب مسلم جب کوفے تشریف لے گئے ہیں تو باقاعدہ، یعنی حقیقتاً سفیر امام حسین علیہ السلام بن کے گئے ہیں، کہ جس میں آپ کو یہ بات واضح ہے کہ میں اب یہاں سے واپس آنے والا نہیں ہوں. طفلان مسلم کے واقعات ہم نے سنے، میرے بچے یہاں سے صحیح سلامت واپس جانے والے نہیں ہیں. مطلب یہی ہے. اور اسی چیز کو آگے بڑھتے بڑھتے دو محرم، یعنی حور آئے، حور نے کربلا میں روک دیا، یعنی کربلا تو بعد میں بنا، وہ جو میدان تھا فرات کے کنارے وہاں پر روک دیا امام حسین علیہ السلام کو. اس کے بعد دو محرم کے بعد جناب سید الشہداء علیہ السلام لشکر پہ لشکر جو کوفے اور شام سے آنا شروع ہوئے ان کے درمیان گھرتے چلے گئے، اور سات محرم کو پانی بند ہو گیا، اور دس محرم عاشور کے وقت جب شمر لعین کے آنے کی وجہ سے جب جنگ شروع ہوئی، تو اس وقت یعنی خیام حسینی کا یہ عالم تھا کہ بچے العطش العطش کی صداؤں سے اور پیاس سے بلک رہے تھے، اور گرمی کی شدت نے حرم حسین کو بحال کر دیا تھا. صبح عاشور کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب اصحاب و انصار و اعوان سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے بعد الظہر، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان سال فرزند جناب علی اکبر کو صدا دی اور فرمایا کہ میں اپنے اعزاء و اقربا میں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قربانی خدا کی بارگاہ میں جائے، کہ فقدم ولدی یا علی. اور جناب علی اکبر جب سامان جنگی سے مجهز ہو کر تشریف لے جانے لگے، تو اس وقت جب آپ آگے بڑھے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کی اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے خدا، تو اس بات پر گواہ رہنا کہ آج میں تیری راہ میں اس فرزند کو، اس نور نظر کو بھیج رہا ہوں کہ جو گفتار و کردار و سیرت میں، صورت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. اور پھر آپ نے ایک بدعا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر سعد، خدا تیری نسل کو منقطع کرے کہ جس طریقے سے آج تو نے حسین کی نسل کو قتل کیا. جناب علی اکبر اذن امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور جناب علی اکبر کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ دیگر شہداء کی طرح پہلی مرتبہ میں شہید نہیں ہوئے، انہیں بہت سو کو واصل جہنم کیا، زخم لگے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، آپ نے میری جنگ دیکھی، میری جنگ کا عالم دیکھا، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے، کیونکہ پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں اس جنگ کا نقشہ پلٹ دوں. لیکن امام حسین علیہ السلام پہلے ہی اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اس قضیے کا انجام شہادت ہے، ہماری ظاہری فتح نہیں ہے. بیٹے کو اپنا قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنی زبان میری زبان پہ رکھو. اور جب جناب علی اکبر نے اس کام کو انجام دیا تو بے چین ہو کر اپنی زبان کو واپس کھینچ لیا اور کہنے لگے کہ اے بابا جان، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک و گرم ہے، اب میں آپ سے کبھی بھی پانی کا سوال نہیں کروں گا. دوبارہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک ملون کا گرز پشت سر پہ لگا، آپ اپنی سواری پر برقرار نہ رہ سکے، زمین پر تشریف لائے اور اس وقت ایک نیزہ اور نیزے کی انی نے آپ کے سینے کو چیر دیا. آپ نے صدا دی کہ اے بابا جان، آپ پر آخری سلام. امام حسین علیہ السلام والہانہ بیٹے کی لاش پہ پہنچے اور کہتے جاتے تھے کہ اے بیٹا مجھے آواز دو، اے بیٹا مجھے آواز دو کہ تم کہاں. جب بیٹے کے سرحانے پہنچے، سر کو اٹھا کر زانو پہ رکھا، دیکھا کہ بیٹا اپنا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹاتا. پوچھنے لگے، اے بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے، کچھ نہیں اے بابا جان، کچھ نہیں، آپ تسلی رکھے، میں سکون سے ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جب ہاتھ کو ہٹایا تو دیکھا کہ نیزے کا پھل سینے کو چیرتا ہوا جگر میں اتر گیا. آپ نے اس وقت اس پھل کو کھینچا، جناب علی اکبر نے اپنی آخری سانسیں لیں اور کہا کہ اے بابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ نانا رسول اللہ جام بہشت کو لے کر میرے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا علی، حسین کو پیغام دے دو کہ جنت تمہاری مشتاق ہے. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. پروردگار عالمین، سب سے پہلے مجلس عزا کی بنا رکھنے والے، مجلس عزا کے فرش پہ بیٹھنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنی خصوصی رحمتوں سے سرفراز فرمائیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلس امام حسین علیہ السلام برپا اور منعقد ہیں، خدا ان کی حفاظت بھی فرمائیں اور ان کو نور معارف قرآن اور اہل بیت کے نشر و اشاعت کا وسیلہ بنائیں. پروردگار عالمین، ہماری دنیا اور آخرت کو اپنے لطف و کرم سے وہ نورانیت عطا کرے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم اپنی قبر میں جائیں اور ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے تو ہمارے پاس شرمندگیاں نہ ہوں، ریگریٹس نہ ہوں، افسوس نہ ہوں، حسرتیں ندامتیں نہ ہوں، اور واقعاً خدا ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام بلکہ اتباع امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں وجیہ ہو سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم.
का टूटा है मेरे सीने के अंदर, ऐ बाबा न बच पाएगा अब तेरा ये अकबर। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा दिखा दो,
सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो।
आता है मुझे यार मदीने का वो मंदिर, मैं आऊंगा आया था मेरी माँ से कह कर, अब कह ये तेरा बरादर। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा दिखा दो, बहन का है कौन खबर भी उदाई में बहन का, मालूम है दिल रहता है भाई में बहन का। बीमार 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 बहन चेहरा दिखा दो,
सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो।
मजबूर है मगमूम है बीमार है बाबा, सुग्रावर कुंडे की अजादार है बाबा, वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है बाबा। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा दिखा दो,
सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो।
तुम आए लबे को अब को कहूँ बाबा, मैं मौत किया वो मैं अब सो कहूँ बाबा, लेकिन मैं परेशान बहुत वो कहूँ बाबा। बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा दिखा दो,
सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो, सुभरास मिला दो।
Oh, yes, enough. روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے
میری بہن بے پردہ ہے
وعلى أولاده ورحمه وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء السلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وزوال الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك
Thank you.